أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا
ویدعو الانسان اور دعا کرتا ہے انسان بالشر شر کی عموماً تو دعا کی جاتی ہے کس کی خیر کی بھلائی کی لیکن بعض اوقات انسان بھلائی کی بجائے شر یا برائی کی دعا کرتا ہے اپنے لیے خیر مانگنے کی بجائے شر مانگتا ہے اچھا مانگنے کی بجائے برا مانگتا ہے دعا کرنے کی بجائے اپنے حق میں بد دعا کر دیتا ہے کس طرح دعا اہو اس کا دعا کرنا بالخیری ساتھ بھلائی کے یعنی بھلائی کی دعا کی طرح جیسے انسان اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے اسی طرح بعض اوقات وہ اپنے لیے دین و دنیا کی خرابی کی دعا بھی کر دیتا ہے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور ہے انسان بہت جلد باز عجول فعول کے وزن پر عین جیم لام اس کا روٹ بہت جلدی کرنے والا انسان کیا چاہتا ہے کہ جو خیال دل میں آئے بس فوراً پورا ہو جائے انجام سے بالکل غافل اور بے خبر ہو کر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے لیے برائی کی دعا کر دیتا ہے ایسا کب ہوتا ہے اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں بہت سی وجوہات ہوتی عام طور پر بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر انسان اپنے لیے ایسی چیزیں مانگنے لگتا ہے جو اس کے دنیا اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے سخت نقصان دہ ہوتی یعنی بظاہر دیکھنے میں دعا میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی وہ برائی نظر نہیں آتی دعا بڑی خوبصورت معلوم ہوتی اس کو لیکن انجام کے اعتبار سے وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی مثلا بعض اوقات کسی کا اگر بیٹا نہیں تو وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے بیٹے کی دعا کر رہا ہے کہ اس کے اندر شدید خواہش ہے اب اس کو نہیں پتا کہ اگر یہ بیٹا ہو جائے اللہ نے اگر روکا ہوا تو معلوم نہیں کس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے کہ اگر وہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بن جائے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کہف میں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار ڈالا جو ابھی بچہ ہی تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو بہت ستانے والا تھا تو انسان اپنی خواہشات کی خاطر بعض اوقات ایک چیز کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیتا ہے ایک غم اور ہم بنا لیتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کی دعا کرنی نہیں چاہیے یا بیٹا مانگنا نہیں چاہیے لیکن ہر چیز اپنے وقت پر اور اعتدال کے ساتھ ہی اچھی اور اگر انسان سارے باقی کاموں کو اس لیے چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ چیز نہ ملے میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کوئی بھی ایک چیز جس کی خواہش دل میں آ گئی بس وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ غم و ہم اور بخار اس کا چڑھ گیا اور اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور اللہ تعالیٰ انسان سے روکے ہوئے نہیں دیتا کیوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اسے مل گیا تو یہ اس کے لیے خیر نہیں شر ہے ایک تو یہ معنی ہے اس کا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے تو اکتا کر یا بوریت میں ہم ایسی چیزیں مانگنے لگتے ہیں یا ایسی تمنائیں اور خواہشات کرنے لگتے ہیں کہ جو اگر پوری ہو جائیں تو وہ ہمارے حق میں قطن اچھی نہ ہو. بعض اوقات حالات سے تنگ ہو کے تنگ دل ہو کے مثلا بچے اگر ستا رہے ہیں تو ان کی موت کی دعا کر دی. یعنی بعض ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی کہ یا اللہ تو انہیں اٹھا لے. شاید آپ کے کانوں نے بھی ایسی باتیں سنی. تو اب یہ انسان کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی سے وقتی طور پر کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس کے خاتمے کی دعا شروع کر دے. کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی اس طرح ہے کہ اس میں ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے. ہر پسندیدہ چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ناپسندیدگی کا پہلو بھی ہے. کیونکہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے, یہ دنیا کامل نہیں ہے. یہاں ہر راحت آرام خوشی سکون کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناپسندیدہ اور ناگوار چیزیں بھی. بعض اوقات انسان بہت بڑی نعمت پا کر چھوٹی سی ناگوار چیز جب برداشت نہیں کرتا اور اس سے تنگ دل ہونے لگتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, پوری نعمت سے جاتا ہے, تو وہ بھی اس کے حق میں شر ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کوتاہ نظر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کے ملنے میں بہت فائدہ, اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا, حالانکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ملنے میں کتنا بڑا نقصان ہے. پھر اسی طرح غصے میں, غیظ و غضب میں بعض لوگ غصے میں آ کر خوب بد دعائیں دینے لگتے. کسی سے کچھ ناراضگی ہوئی فوراً دوسرے کے لیے برے لفظ نکالنا شروع کر دی. بعض اوقات مایوسی میں کئی لوگ اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں. اپنے لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا, خواہ کتنی بھی تکلیف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف اس کی انسان کی آخرت کے لیے بہت اچھی ہو کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے پاک صاف ہو کے چلا جائے. تو اپنی یا اولاد کی یا کسی کی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے. یہ کہنا چاہیے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہو تو زندگی رہے, اور جب موت اچھی ہو ہمارے حق میں تو وہ کنڈیشنل ہے, لیکن ایسے نہیں کسی کے لیے موت مانگنی چاہیے, نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. پھر اسی طرح بعض اوقات مایوسی, بعض اوقات دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی کوئی تکلیف, تو انسان دعا کرتا ہے شر کی دو طرح. ایک تو ڈائریکٹ شر مانگتا ہے اور ایک ایسی خیر مانگتا ہے جس کے اندر شر چھپا ہوا ہے. اور یہ کس طرح مانگتا ہے؟ جیسے کوئی اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے, یعنی اتنے زور و شور سے اور اتنی توجہ سے. وکان الانسان عجولا, اور ہے انسان بہت جلد باز, اس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے. یہ تو ہے عام انسانوں کی بات, لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان قوموں نے پیغمبروں کی بات ماننے کی بجائے اپنے لیے کیا مانگا؟ عذاب مانگا. جیسے سورۃ المعارج کی شروع میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع, مانگنے والے نے مانگا واقع ہونے والا عذاب. اسی طرح سورۃ الانفال 32 میں آتا ہے اہل مکہ نے کہا تھا, اور خاص طور پہ ابو جہل کا ذکر آتا ہے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اللہ اگر یہ قرآن اور یہ نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پہ دردناک عذاب. یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. انسان کو مانگنی خیر چاہیے اور انسان غصے میں آ کے اور نفرت اور عداوت میں حد سے بڑھ کے اپنے لیے برائی مانگ رہا ہے. قوم ہود نے کیا کہا تھا اپنے پیغمبر سے, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. قوم صالح نے کیا کہا, وقالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. قوم نوح نے کیا کہا, قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اور یہ بھی ریپیٹڈلی ہوا کہ انسان کو اپنے لیے خیر مانگنی چاہیے تھی اور انہوں نے اپنے لیے ان قوموں نے شر مانگی صرف پیغمبر کی ضد میں. تو اسی طرح عام حالات میں بھی لوگوں کی ضد میں آ کے بعض اوقات انسان اپنے لیے برا مانگ. مثلا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا, انسان کیا کہتا, یا اللہ اس سے اچھا تو مجھے اٹھا ہی لے, کاش میں مر جاتی تو پھر تم لوگوں کو مزہ آ جاتا, اس طرح کی باتیں. یہ انسان کی جلد بازی کی وجہ سے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا یہاں پر ذکر کیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرتا, اس کو دکھ پر قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر, وہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے اس لیے ایسا کرتا ہے. یعنی نہ دکھ پہ اس کو چین ہے نہ سکھ پہ, نہ اچھے حالات میں آرام سے بیٹھتا ہے اور نہ برے حالات میں, کسی ایک پل اس کو چین نہیں, لہٰذا کبھی کچھ مانگنے لگتا ہے کبھی کچھ مانگنے لگتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کے اندر, کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی نعمتیں ہونے کے باوجود کسی ایک نعمت سے, کسی ایک چیز سے خوش نہیں ہوتا, تو وہ اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ جلد بازی میں ایسے ڈیسیزن لیتا ہے کہ بعد والے جو فیصلے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کو اور مصیبت میں جا پھنساتے ہیں. تو انسان کی جو عجلت پسندی ہے, بعض اوقات غصے کی وجہ سے, بعض اوقات لالچ کی وجہ سے, بعض اوقات نا سمجھی کی وجہ سے، بعض اوقات جذبات کی وجہ سے، بے صبر پن کی وجہ سے۔ تو یہ کمزوری انسان کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے، کہ انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ جلدی میں کیا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اپنے لیے۔ اگر اس مانگے ہوئے کا انجام اسے دکھا دیا جائے تو وہ توبہ کرے اور کبھی نہ مانگے اپنے لیے، لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ یہ صرف ضد، انا اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے سب کچھ۔ تھوڑا سا بھی انسان اگر عقل سے کام لے تو ایسی بات نہ کرے۔ یعنی یہ دراصل انسان کی جذباتیت ہوتی، یعنی ساری آیت کا خلاصہ کیا کہ جذباتیت نقصان دہ۔ اور مشکل یہ کہ ہم عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی، زیادہ جذباتی ہوتی، ایسی باتیں جلدی کرنے لگتی، ذرا ادھر بچوں نے ستایا ادھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیا۔ حدیث میں آتا ہے اپنی جان اور مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکل جائے تو پھر انسان بعد میں بیٹھ کے پچھتائے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہی ہوئی بات سامنے آ جاتی اور پھر انسان پچھتاتا ہے، لیکن وہ پچھتانا کسی کام نہیں آتا، ساری زندگی کا پچھتاوا۔ انسان اگر دیکھے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مکمل راحت نہیں دے سکتی، ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں، نہ گھر، نہ بچے، نہ شوہر، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ شہرت، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر 100% فائدہ یا سکون یا خوشی یا آرام ہو۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز کے ساتھ دوسرا پہلو بھی، لیکن انسان اس پر صبر نہیں کرتا، اس کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ہیں کہ ہر وقت منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، معلوم نہیں کس وقت سنی جائے۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ لعنت، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں اور واقعی جھوٹے ہی ہوں۔ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کا اہل نہیں ہوتا اور وہ اس پر پلٹ آتی ہے جو کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اور ہمیں آئینہ دکھاتی یہ کتاب، ہماری غلطیوں اور ہماری کمزوریوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنبھلیں اور سمجھیں۔
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ آیتین تسنیہ، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ دونوں، کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا۔ فمحونا، تو مٹا دی ہم نے۔ محو کرنے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے ماہی، مٹانے والے، یعنی کفر اور شرک کو۔ تو مٹا دی ہم نے آیت اللیلی، رات کی نشانی، یعنی رات کی نشانی ہم نے اندھیری بنائی، رات کو اندھیرا بنایا، یہ مراد ہے۔ وجعلنا آیت النہاری مبصرتن، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔ مبصر، مبصر جو ہے یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، بصر جو ہوتی ہے، دن کی نشانی یعنی روشن بھی ہے اور روشن کرنے والی بھی، یعنی دن میں چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، چیزوں کو دکھانے والی۔ اگر آپ غور کریں تو مبصر کا لفظ کس سے ہے؟ بصر سے، اور بصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نگاہ یا دیکھنا۔ تو مبصر دیکھنے والا یا دکھانے والا، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث اس لیے ہے کہ آیت ہے، آیتن مبصرتن صفت موصوف، تو یہ نشانی دیکھنے والی ہے یعنی روشن ہے اور روشنی کرنے والی۔ اور بعض نے کہا کہ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے اور دن کی نشانی سے مراد سورج ہے۔ تو چاند جو ہے اس کی شعائیں نہیں ہوتی جیسے دن کی ہوتی، اس کی اپنی روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ روشن کرتا نہیں، جبکہ سورج اپنی روشنی بھی ہے اس کی اور وہ روشنی دیتا بھی ہے۔ کہتے ہیں نا چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا، اور پھر چاند اس لیے محو ہو گیا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ محو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹنا۔ تو چاند کم ہوتے 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 بالکل ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب مٹا دیا اس کو رات کی نشانی۔ تو یہ دو معنی کیے گئے کہ رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائے، پھر ایک نشانی رات ہے اور ایک نشانی دن ہے، یا ایک نشانی رات میں بنائی اور ایک نشانی دن میں بنائی، اور رات کی نشانی چاند اور دن کی نشانی سورج۔ اور سورج جو ہے وہ روشن بھی ہے اور روشن کرتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے ہمیں. سورج نکلتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. تو مبصر کا معنی دکھانے والا. یہ دو نشانیاں اللہ نے کیوں بنائی اور یہ کنٹراسٹ کیوں پیدا کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زائد، زیادہ کے لیے. فضیلت بھی اسی سے، فاضل بھی اسی سے، یعنی زائد. فضل اچھائی کے معنوں میں آتا ہے اور فضول زائد کے معنوں میں، برے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. دن کو کیا فضل؟ روزی رزق، کام کاج کرو، اور رات آرام کرو، یہ بھی تو فضل ہے نا، عبادت کرو اللہ کی، تاکہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فضل کون دیتا ہے؟ اللہ. کوشش انسان کرتا ہے لیکن دینے والا اللہ ہی ہے. صرف اتنا نہیں کہا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا، کیا کہا؟ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ. اب دیکھیے کہ یہ جو فضل انسان کو ملا ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز پر فضیلت ہے؟ سب مخلوق پر، اشرف المخلوقات ہے. نباتات پر، حیوانات پر، جمادات پر انسان فضیلت رکھتا ہے. ایک فضیلت تو اللہ نے آلریڈی ہمیں دے ہی رکھی، عقل سمجھ کے ساتھ فضیلت. اور ایک فضیلت وہ ہوتی ہے جس کے لیے انسان کو مزید کوشش کرنی پڑتی. یہاں اس فضیلت یا فضل کا ذکر ہے جس میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی، دنیاوی کوشش، یعنی کام کاج، محنت، مزدوری، ہاتھ پاؤں مارو، محنت کرو دن کو بھی رات کو بھی. اور ساتھ ربکم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ خواہ تم کتنی بھی کوشش اور محنت کرو تو بھی رب کے اذن سے ہی تمہیں یہ سب کچھ ملے گا، رب کو نہ بھولو. ولتعلموا، اور تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین، گنتی سالوں کی. گنتی کس کو کہتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کو. جیسے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، تو 365 کیا ہے؟ عدد. ٹھیک. والحساب، اور حساب کتاب، یعنی اس کی مزید کاؤنٹنگ یا اس کے مزید آگے تقسیم. مثلا ہم کیا کہتے ہیں؟ سال میں 365 ڈیز ہیں، اور پھر 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ہر دن میں 24 گھنٹے. یہ کیا ہے؟ حساب لگانا، یعنی ان کو گننا. ایک تو ہے عدد، اور پھر آگے اس کو مزید گن کے حساب کتاب کرنا. تو اللہ نے سالوں کی گنتی اور سالوں کا حساب ہمیں اختیار کرنے کو رات اور دن کی نشانی دی. یعنی چاند کو دیکھ کر بھی ہم اپنا کیلنڈر بناتے ہیں، اور سورج کو دیکھ کر بھی، ایک شمسی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر. اگر رات اور دن نہ ہوتے تو تم حساب کیسے کرتے؟ حساب کا ذریعہ اللہ نے بنایا. یہ عدد جو ہے نا، یہ نمبر ہے، سمجھ گئے. اور حساب کیا ہے؟ جمع تفریق کرنا، تقسیم کرنا، یعنی مائنس پلس ڈویژن جو ہے یہ حساب ہے، گنتی جس کو آپ کہتے ہیں، کیلکولیشن کرنا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر دینی معاملات میں کیلنڈر کو سامنے رکھنا اور یاد رکھنا بے حد ضروری. مثلا اب محرم شروع ہوا ہے، محرم کا مہینہ، نیا سال شروع ہوا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ محرم ہے، حساب ہی نہ ہو ہمارے پاس، تو ہم اس کی فضیلت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے؟ جو اس میں فضل رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے نیکی کرنے کا. آپ اسے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید پہلی مرتبہ یہ روزے رکھے. یعنی رمضان سے پہلے لوگ روزے کب رکھتے تھے؟ محرم میں. پھر اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، لیکن محرم کی فضیلت بالکل ختم نہیں ہوئی. اب اس میں کیا ہے؟ پورے سال کے مقابلے میں محرم میں نفلی روزے رکھنا زیادہ بہتر، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا. اب یہ اگر نہیں پتا ہو ہمیں یہ سب باتیں، تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ فضل ہے نا اللہ کا، ورنہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں کو اللہ نے کچھ پر فضیلت دی. اسی طرح عشرہ ذوالحج، اس میں ہر نیکی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اور اگر کسی کو اتنا ہوش ہی نہ ہو کہ ذوالحج شروع ہوا اور ختم ہو رہا ہے، اور اب کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، جیسے عام طور پہ ہم اسلامی کیلنڈر کے ساتھ کرتے ہیں، تو بہت سے فضائل سے غافل ہو جاتے. اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اسی طرح سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، لیکن عموماً ہم دھیان ہی نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، حج ایک خاص دن، خاص مہینے پہ آتا ہے، رمضان خاص موقع پر آتا ہے. اگر آپ گنتی نہیں کریں گے تو رمضان کو مس کر جائیں گے، اور اگر رمضان مس کر گئے تو آپ نے ایک فرض عبادت چھوڑ دی. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں. تو یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، کیلنڈر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اوقات کا حساب عبادات کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح سورج سے اور کیا وابستہ ہے؟ سورج نکلا یا نہیں، کب نکلے گا کہ اس سے پہلے نماز پڑھنا فجر کی، زوال ہو گیا یا نہیں کیونکہ ہمیں ظہر پڑھنا، ڈھل گیا کہ نہیں عصر پڑھنا، غروب ہوا کہ نہیں، اگر غروب سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں تو کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح رات گہری ہوگی محاونا آیت اللیلی تو آپ عشاء پڑھیں گے، اندھیرا ہوگا تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ نے ہماری سہولت کے لیے سب کچھ بنایا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور حساب میں پھر صرف سالوں کا حساب نہیں بلکہ سارا حساب کتاب. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، ہر چیز سے مراد دین و دنیا سے متعلق، صرف دین نہیں، صرف دنیا نہیں، دین و دنیا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مل کے بنتی. كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ، کھول کر رکھا ہم نے اس کو، کھول کے بیان کیا اس کو. فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا کرنا، الگ الگ کرنا، اسی سے لفظ تفصیل ہے، تفصیل سے بتائیے، یعنی ایک ایک پوائنٹ کر کے، الگ الگ کر کے، کھول کھول کے. اور تفصیلا، تفصیلن بیان کرنا. آپ نے مفعول کی قسمیں پڑھی تھی، اسم مفعول، اسم مفعول، اسم مفعول جس پر کوئی فعل واقع ہو، جیسے ہم نے مفعولا کا لفظ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی کتنی قسمیں؟ پانچ قسمیں، جن کو مفائل خمسہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ قسم نمبر دو جس کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق. مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اور منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ زبر ہو. یہ وہ منصوب اسم ہے جس میں فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. اب اس آیت میں فعل کون سا ہے؟ فصلناہ. فصلناہ روٹ کیا ہے؟ فیصاد لام. فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. تفصیلہ کیا ہے؟ مصدر، ٹھیک ہے. تفصیل کیا ہے؟ مصدر. فصلنا کیا ہے؟ فعل. کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ خبر کی تاکید ہو جائے. کون سی خبر؟ جو اس فعل میں دی جا رہی، یعنی جو بات فعل میں کی جا رہی. کیا بات کی جا رہی سائد میں؟ فصلنا ہو، یہی کی جا رہی ہے نا. کیا معنی فصلنا ہو؟ کھول کے بیان کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ کل شعین، ہر چیز کو. اب اس بات کو اتنا بھی اگر کہہ دیں تو معنی پورا ہو جاتا ہے. وکل شعین فصلنا، ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کیا. لیکن اس بات کی تاکید کے لیے اسی مادے سے مصدر کو دوبارہ لایا گیا، تفصیلا. کس لیے لایا گیا؟ تاکید کے لیے، تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہم نے بہت زیادہ کھول کھول کے بیان کیا. یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے. کیا؟ کہ فعل کے بعد اسی روٹ سے مصدر لے آتے ہیں آخر میں، اور یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس کا مادہ فعل کا ہم معنی ہو، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کی بہت ساری مثالیں آئیں گی. اور جہاں مثال آئے وہاں کیا یاد رکھنا ہے؟ بات میں زور ہے، تاکید ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہے. تفصیلا مصدر ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، فے سواد لام ادھر بھی ہے اور فے سواد لام ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے. وکل شیئن، اور ہر چیز کو، فصلناہ تفصیلا، کھول کے بیان کیا ہے ہم نے اس کو، تفصیلا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تفصیلی طور پہ، تفصیلا بیان کیجئے. یہ وہی تفصیلا ہے، عربی سے لیا ہوا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النحل 89 میں، کہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی، ٹھیک ہے. پھر سورۃ الانعام آیت 38 میں آتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی آپ سے، کہ قرآن کیا ہے؟ دراصل سارے علوم کا مجموعہ ہے، لیکن انسانوں کی عقل اس تک پہنچی نہیں. جتنی جتنی انسان کی عقل ترقی کرتی جائے گی، اتنے ہی گہرے معنی قرآن سے انسان اخذ کرتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ وقت اس کے ساتھ لگائیں گے، اتنے زیادہ خزانے اس سے پائیں گے، کیونکہ مبارک کتاب ہے نا، برکتیں ہی برکتیں اس میں. تو جتنا زیادہ اس کو دیں گے، اس سے زیادہ یہ آپ کو دے گی. اور اس میں ہر چیز کو خوب خوب کھول کے بیان کر دیا گیا. فصلناہ تفصیلا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے اس کی قدر پہچانتے. سب کاموں کے لیے وقت ہے، اس کے لیے وقت نہیں، بہت مصروف ہے. جو فارغ ہوں گے تو پڑھیں گے. بہرحال آیت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے کنٹراسٹ رکھا ہے. ہر روز آپ کو اللہ یہ سبق سکھاتا ہے. یاد رکھو، دن دن نہیں رہے گا، رات رات نہیں رہے گی. دن بھی بدل جائے گا، رات بھی بدل جائے گی. اچھے حالات بھی گزر جائیں گے اور برے دن بھی گزر جائیں گے. ہر چیز امتحان ہے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی. دن کے اپنے فائدے ہیں اور رات کے اپنے فائدے ہیں. القصص میں آتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورۃ النبا. ایک اور چیز اس آیت میں غور کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے رات کا ذکر کیا ہے پھر دن کا ذکر کیا ہے. اسلامی کیلنڈر میں بھی رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، یعنی رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، پہلے مشکلات ہوں گی پھر آسانی. انما العسر یسرا، یہ نہیں کہا گیا قرآن پاک میں انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. یسر یسرا کیوں نہیں؟ کیونکہ جب یسر آتی ہے تو ہمیں یاد ہی کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہے. جب اسر آتی ہے تو پھر ہمیں ہوش آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ اسر کب ٹلے گی، تو کہا گیا ساتھ ہی ہے یسر بھی، اسر میں یسر کو ڈھونڈ لو. رات ہے اندھیرا ہے لیکن اس میں آرام بھی کتنا ہے، اگر رات نہ ہو تو دن میں کام بھی نہ کر سکے. بہت سے لوگ جو بہت مصروف ہوتے ہیں نا تو وہ کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ دن اتنے گھنٹے کا ہوتا تھوڑا اور لمبا ہوتا. لیکن جب دن لمبے ہوتے ہیں تو بھی ہم راضی نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ راتیں بہت چھوٹی ہو گئی. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں صرف آرام چاہتے ہیں، صرف روشنی چاہتے ہیں، یا صرف وہ نعمتیں چاہتے ہیں، اور اس کی کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں جو صرف روشنیوں کے طالب ہیں، جو صرف اچھے حالات چاہتے ہیں. اللہ نے چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے اس میں عسر لازم ہے، اندھیرا لازمی ہے، مشکلات ہوں گی. اور جو مشکلات سے نہ گزرے، جو رات نہ گزارے، وہ دن کو بھی نہیں صحیح استعمال کر سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر رات نہ آئے نا، اور اگر رات ہو اور ہم سو نہ سکیں کسی ایک دن، دن کیسے گزرتا ہے؟ اگر کسی رات آپ نہ سوئے ہوں تو وہ دن بھی کیسے گزرتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اگر تکلیف نہ ہو تو نعمت کی قدر بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. روشنی تک پہنچنے کے لیے رات کے اندھیرے سے گزرنا لازم ہے، یہ فطرت کا اصول ہے. مثلا ایک بیج پہلے کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں، اندھیرے میں. کتنا عرصہ وہ وہاں رہتا ہے، پھر پھوٹ کے نکلتا ہے. اور پھر جب نکل بھی آتا ہے تو جب تک وہ کوئی قابل توجہ درخت نہیں بنتا، وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا. اسی طرح انسان کا بچپن، انسان کی تعمیر کی عمر، چاہے وہ 50 سال کا ہو کہ اپنی تعمیر شروع کرے، وہ سب کیا ہے؟ اندھیرے کا زمانہ ہوتا ہے. اور اس میں انسان مایوسی کے بار بار اس کو دورے پڑتے ہیں کہ فلاں تو وہاں تک پہنچ گیا اور میں ابھی یہیں کھڑا ہوں. دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے کوئی مقام یا منزل یا مرتبہ یا کوئی نعمتیں پائی ہیں، وہ اس سے پہلے ایک اندھیرے میں تھے نا. پیغمبروں کو اللہ نے کب نبوت دی؟ 40 سال کی عمر میں. وہ 40 سال کیا تھے ان کی زندگی کا؟ اندھیرا، اندھیرے کا دور تھا، جس کے بارے میں آتا نا کہ الم یجد کا یتیما فآوا ووجد کا ضالا فہدا. تو مشکلات زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ مشکل نہ آئے، ہاں علم کا معاملہ ہو، ہاں مال کا ہو، ہاں کسی بھی نعمت کا ہو، اس کی قیمت دینا ضروری ہوتا ہے. جو اندھیرے میں نہ رہ سکے وہ روشنی تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ روشنی کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. آخرت سے پہلے بھی اندھیرا ہے قبر میں، اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی اندھیرے میں تھے، ایک نہیں 3 پردوں میں تھے ماں کے پیٹ میں. رات کٹنے کا انتظار نہ کرنا کیا ہے؟ اسی کا نام اجلت ہے اصل میں، جلد بازی. تو سبق کیا ہے؟ کامیابی کس سے ملتی ہے؟ صبر سے. ان النصر مع الصبر. اور صبر کیا ہے دراصل؟ اندھیرے میں سکون سے رہنا، مشکلات میں آرام سے رہنا، جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہنا، اور جو کام ہم سے چاہتا ہو وہ کرتے رہنا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، اور یہ نشانیاں ہر روز 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ آپ کو ملتی، روز سبق. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. کام کرو، کام، کوشش کرو، محنت کرو. ولتعلموا عدد السنين والحساب، اور حساب کر کر کے دن گنو، اس کورس کے اتنے دن باقی ہیں اور اتنے سبق ہو گئے ہیں اور اتنے دن گزر چکے اور اتنے باقی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ حساب کتاب بھی انسان کو کوشش میں ایک امید دلاتا ہے نا، اور یہ گنتی کرتا رہتا ہے نا انسان، اتنے پیسے ہو گئے اب اتنے اور چاہیے، اتنی یہ چیز ہوگی اب اتنی اور چاہیے. تو یہ سب کیا ہے؟ انسانی کوشش ہے. اور پھر وکل شئ فصلناہ تفصیلا، تمام تر حالات کے لیے اللہ نے بہترین رہنمائی کتاب میں دی ہے. اس زندگی کے سفر میں دن میں اور رات میں کیا پڑھو؟ اس کتاب کے ساتھ وقت گزارو، کوئی مایوسی قریب نہیں آئے گی، کوئی پریشانی پاس نہیں پٹکے گی، ہر چیز سمجھ آتی چلی جائے گی. یہ اندھیرے میں بھی دیکھنا سکھاتی ہے، یہ دن میں بھی دیکھنا سکھاتی. کل شئ فصلناہ تفصیلا، یعنی ڈیٹیل میں ہم نے ہر چیز بتا دی. کتنی سچی بات ہے, کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں کہ جہاں قرآن تبصرہ نہ کرتا, اندر باہر سے انسان کو کھول کھول کے دکھا دیتا ہے, پھر بھی کوئی کہے کہ سمجھ نہیں آئی تو اور بات ہے.